لا إله إلا الله لا إله إلا الله
توحید-sunnah.com
لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
لا إله إلا الله
روضة من رياض الجنة ومنبر على روض على حوض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے محترم بزرگوں بھائیوں عزیز نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ سے پہلے کی مجلس میں ہم نے حج کی مبادیات یعنی حج کے ابتدائی معاملات سفر روانگی مکہ مکرمہ اور اختصار کے ساتھ عمر کی تقریب کو عرض کیا تھا. اس کے بعد کی مجلس میں آپ حضرات نے حج بھی مختصراً اس کی کاروائی روزاد یا تعلیم اس کی حاصل کر لی. کیونکہ ابھی شیڈول نہیں آیا, جیسے ہی آئے گا آپ حضرات کو اطلاع ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچنے عمرے کی ادائیگی کے بعد شاید ایک آدھ دن مکہ مکرمہ کے قیام کے بعد ہم مدینہ منورہ جائیں گے. انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لے جائیں گے. اب چونکہ وہاں مدینہ منورہ جانے کی تیاری کے سلسلے میں کوئی مفصل معروضات پیش کرنے کا موقع نہیں ہوگا, اس لیے ہمارے احباب کی خواہش بلکہ حکم ہے کہ مدینہ منورہ جانے کے کچھ آداب اور کچھ احکام میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. میرے محترم بھائیوں, کائنات میں مسلمانوں کے نزدیک سب سے دو زیادہ معزز اور مکرم شہر ہیں اور دو جگہ سب سے زیادہ معزز اور متحر ہیں. ایک بیت اللہ اور اس کا شہر, دوسرا روضۂ رسول اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. مکہ مکرمہ میں تو چونکہ اللہ کا گھر ہے, وہاں حج ہوتا ہے, وہاں طواف ہوتا ہے, اس لیے اس کی اہمیت اور عظمت قریب قریب سبھی دنیا جانتی ہے. مدینہ منورہ اس کا کیا مقام ہے؟ بھائی بہت سارے حضرات نے اس طرف توجہ نہیں کی، ورنہ ان کو اندازہ ہوتا کہ مکہ مکرمہ کی عظمت اور اہمیت، بیت اللہ کا ثواب، مقام ابراہیم، ملتزم، صفا مروہ کی سعی، حتیم، منا، مزدلفہ، عرفات اور یہاں کی حاضری پر اللہ کی عنایات، اس کا اندازہ ہمیں کہاں سے ہوا، اس کی اطلاع ہمیں کیسے ملی، یہ آقا ہے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. اس لیے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہمارے نزدیک عظمت و برکت کی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر مسلمانوں کو اور انسانوں کو اپنے احسانات گنوائے ہیں، جن چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور آپ کی رسالت و نبوت کو بھی بیان کیا. چنانچہ ارشاد ہے، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. اللہ کا احسان ہے، اللہ نے منت فرمائی ہے، اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر کہ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. دیکھو اللہ نے ہمیں آنکھ دی، ناک دی، کان دیے، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، عقل دیا، دماغ دیا، شعور دیا، پھر دنیا کی ایک ایک نعمت، بیوی دی، بچے دیے، بیوی کو شوہر دیا، بچے دیے، رشتے دیے، محبتیں دی، قوتیں دی، اقتدار دیا، مال دیا، ان میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں دیا. احسان جتلایا تو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے پاس ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں ملتے ہیں، یہ ہے احسان کی بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اتنا اونچی ہے، دیکھا جائے تو کعبہ بھی ہے. اس پر علماء نے کلام کیا ہے، باقاعدہ بحث کی ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. یہ تو طے ہے مکہ مکرمہ من حیث المجموع افضل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جہاں اپنی قبر اطہر میں تشریف فرما ہے، علماء نے لکھا ہے وہ حصہ عرش سے کرسی سے بھی زیادہ ہے. لیکن یہ کہ عرش پر اللہ تعالی ہر وقت بیٹھے نہیں ہے، کیونکہ اللہ وجود سے پاک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ تشریف فرما ہے. وہ حصہ زمین کا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ حصہ عرش اور کرسی سے بھی اچھا. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، انہی کی برکت سے ہمیں اللہ کا قرب ملا، انہی کی برکت سے قرآن ملا، انہی کی برکت سے ہمیں ایمان ملا، انہی کی برکت سے ہمیں حج ملا، انہی کی برکت سے قربانی ملی، انہی کی برکت سے ہمیں منا عرفات کی نشاندہی ہوئی. تو بھائی وہ کتنا اونچی ذات ہوگی، ان کے کتنا آداب ہوں گے، ان آداب کی رعایت ضروری. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کے آداب ارشاد فرمائے اور قرآن کریم میں ارشاد آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ابتدائی حکم تھا اگر کہ یہ بعد میں منسوخ ہو گیا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہے, سرگوشی کرنا چاہے, علیحدگی میں کچھ سلام کرنا چاہے تو پہلے صدقہ کرے, پہلے صدقہ کرو. اگر یہ حکم ابتدائی تھا بعد میں منسوخ ہو گیا, حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے اس پر عمل میں نے کیا, میرے پاس ایک سونے کی بلی تھی اشرفی, میں نے اس کو بنایا اور اس کے درہم بنوا لیے. جب بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہوتی پہلے ایک درہم صدقہ کرتا پھر حضور سے بات کرتا. ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں مجھے ان کے خصوصی خطاب نے بتایا, خود بتایا کہ حضرت شیخ جب ہندوستان سے تشریف لے جاتے تو بعض اوقات 5000 صدقہ فرماتے, مدینہ منورہ پہنچنے پر 5000 روپے نہیں 5000 ریال صدقہ فرماتے. اور حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے کہ وہاں مستحب ہے کہ صدقہ کر کے, اور صدقہ کس کو دیا جائے؟ فرمایا اہل مدینہ کو, وہاں کے مستحقین غربا مساکین. لیکن اگر وہاں غربا مساکین مستحقین ہوں اور باہر والے زیادہ مستحق ہوں تو پھر باہر والوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, بلکہ وہی زیادہ مستحق. میں اس کی عظمت پر بات عرض کر رہا تھا, مدینہ منورہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جانے کی اہمیت و عظمت سے متعلق میں عرض کر رہا ہوں. بہرحال میرے بھائیوں, ہم انشاءاللہ آپ کی برکت سے, اللہ کی عنایت سے, آپ کی دعاؤں کے انشاءاللہ انوارات سے مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے تیاری ہوگی. راستے کے جتنا مراحل ہیں وہ ہمارے رفقاء انشاءاللہ حل فرمائیں گے. بہرحال ہمیں اس پورے راستے میں, مدینہ منورہ کے پورے راستے میں شوق, محبت اور جذب و کیف اور سرور کے ساتھ جانا ہے, اس طرح جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ کو ملنے کے لیے جاتا ہے یا کوئی نوجوان میاں شادی شدہ اپنے گھر جاتا ہے یا کوئی دلہن اپنے والدین کے گھر جاتی ہے یا اپنے میاں کے گھر جاتی ہے, جس طرح شوق اور ولولے کے ساتھ جاتے ہیں یہ لوگ, ایسے ہی ہمیں بھی کسی شوق, ولولے, جذب, کیف, سرور, محبت کے ساتھ جانا چاہیے ہم اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جا. اس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ پہلے مکہ مکرمہ جانا چاہیے یا پہلے مدینہ منورہ جانا چاہیے. بعض علماء فرماتے ہیں پہلے مکہ مکرمہ جانا چاہیے, راج قول بھی یہی ہے مکہ مکرمہ جانا چاہیے, لیکن بعض فرماتے ہیں اگر حج فرض ہو اور وقت میں تنگی ہو تو پہلے مکہ مکرمہ جانا چاہیے تاکہ گناہ وغیرہ معاف کروا کے دھل دھلا کے پھر ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جائیں. بعض علماء فرماتے ہیں نہیں, اگر وقت میں وسعت ہے, حج قضا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے اور حج بھی تمہارا نقلی ہے تو پہلے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤ, وہاں جا کر کے استغفار کرو, معافی مانگو, اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرو اور پاک صاف ہو کے پھر آؤ اللہ کے گھر. قرآن کریم میں ہے, ولو انہم ظلموا انفسہم جاءوکا, اگر یہ اہل ایمان اپنے نفسوں پر ظلم کر لیں, یعنی ان سے گناہ سرزد ہو جائیں, جاءوکا اور پھر اس کے بعد آ جائیں آپ کے پاس. استغفر اللہ, اللہ سے استغفار کریں, واستغفر لهم الرسول, اور اللہ کے رسول ان کے لیے استغفار کی دعا کر دیں, اللہ سے مغفرت مانگ لیں. لبجد اللہ تواب الرحیم, پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو پائیں گے توبہ کو قبول کرنے والا, نہایت سخت والا, مہربانی والا. اس لیے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ہم جیسے گناہگاروں کو ظاہر ہے کہ گناہ میں لپتے ہوئے لکھے ہوئے گناہوں میں اب ہم اللہ تعالیٰ کی دربار میں پہلے استغفار کریں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور جا کر کے کہیں کہ اے اللہ کے رسول, دنیا میں ہم جب گناہ کر لیتے تھے تو ہم آپ سے استغفار کی درخواست کرتے, آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت فرماتے تھے, مغفرت کی دعا فرماتے تھے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے تھے, آج ہم کسی بھی غرض سے حاضر نہیں, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا فرماتے. علماء نے لکھا ہے یہ آیت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس پر عمل تھا آج بھی اس پر عمل ہے. اس آیت کو منسوخ کسی دوسری آیت نے نہیں کیا, کہیں نہیں آیا کہ آپ کی زندگی میں یہ حکم تھا اور آپ کی وفات کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا, کہیں نہیں. بہرحال ہم جب یہاں سے جائیں مکہ مکرمہ سے بسوں سے جائیں گے تو خوب ذوق اور شوق کے ساتھ اس پورے سفر میں کثرت سے استغفار اور کثرت سے توبہ اور درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا تھا اور شروع میں عرض کیا تھا, یاد رکھو ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو مدینہ منورہ میں گویا ہم یہ تصور لے کے جائیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں گے. جیسے چھوٹا اپنے بڑوں کے سامنے جاتا ہے اور خصوصاً ایسے معاشرے میں رہتا ہو جو مغرب زدہ ہو, مثلا یورپ میں رہتا ہو, گھر میں اس کی کیفیت دوسری تھی, یورپ گیا اس کی شکل بدل گئی, اس کا لباس بدل گیا, اس کے انداز بدل گئے, اس کے اطوار بدل گئے, تو وہ دیکھتا ہے میرے ابا نے مجھے جس حالت میں گھر سے رخصت کیا تھا میری وہ حالت برقرار ہے, خراب تو نہیں ہو گئی. تو وہ گھر آنے سے پہلے خوب تیاری کرتا ہے, کچھ لباس بناتا ہے ایسے کہ جو ابا کو پسند تھے, شکل بناتا ہے ایسی جو ابا کو پسند تھی, بال بناتا ہے ایسے جو ابا کو پسند تھے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس حال میں چھوڑ کے گئے تھے ذرا اندازہ لگاؤ ہماری وہ حالت اب ہے یا بدل تو نہیں گئی, ہماری کیفیت شکلیں ہماری بدل تو نہیں گئی, ہمارے چہرے مورے بدل تو نہیں گئے, ہمارے لباس بدل تو نہیں گئے. اگر خدا نہ خواستہ ہماری شکلیں بگڑ گئی ہیں, ہم نے وہ شکلیں باقی نہیں رکھی جن شکلوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک محنت فرمائی تھی, نیچے کٹاؤ, داڑیاں بڑھاؤ, تمہاری شلوار پائجامہ چکروں سے اوپر ہونا چاہیے اور تمہارا لباس اس طرح ہونا چاہیے ڈھیلا ڈھالا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کے دکھلایا تھا. اگر ہمارا لباس اس طرح نہیں ہے تو خدا کے لیے اب ہم واپس جا رہے ہیں, اپنے آتا بلکہ اپنے ابا کے پاس جا رہے ہیں, اپنے دادا ابا کے پاس جا رہے ہیں, اور ہمارے ابا تو ہمارے کیا خیر خواہ ہوں گے, ہمارے دادا ابا تو ہمارے کیا خیر خواہ ہوں گے, وہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی کی روٹیوں کا خیال رکھ لیتے ہیں اور بدن ڈھانکنے کا خیال رکھ لیتے ہیں, لیکن آقا ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری دنیا کا بھی خیال رکھا ہے, ہماری آفت کا بھی خیال رکھا ہے, ہماری قبر کا بھی خیال رکھا ہے, ہمارے میدان حشر کا بھی خیال رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور کوئی کسی امت کی شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوگا, انسانیت کی شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوگا, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبق ہوں گے امتی امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت کے حال پر ہم فرما, اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے, کسی اور چیز کی پرواہ نہیں. صحیح بخاری میں ہے فرماتے ہیں لوگ میرے پاس جب آئیں گے تو ہمارا میں فوراً جاؤں گا اور آج سے الہی کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا. ہم اس بات کے پاس جا رہے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں. تو تیاری کر لو میری بیٹیوں میری بہنوں, تیاری کر لو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں, اپنے ابا حضور کے پاس جا رہے ہیں, اپنے دادا اور نانا کے پاس جا رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ کہیں ہمارا لباس دیکھ کر کے ہمارے ابا ہمارے آقا ہمارے حضور ہم سے ناراض ہو جائیں, ہماری شکلیں دیکھ کر کے یہ تم نے کیسی یہودیوں کی شکلیں بنا رکھی ہیں, کیسی عیسائیوں کی شکلیں بنا رکھی ہیں, یہ مسلمان بیٹیوں کی شکلیں تو نہیں ہوتی. مسلمان بیٹیوں کے لیے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو تمہاری چٹیاں اس طرح نہ ہو جس طرح بکتی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے, تم سر کا جوڑا بناؤ اس طرح کہ تمہارے سر پر بال جمع ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا اور فرمایا تھا تمہارے بالوں کے ساتھ دوسرے اگر بال مل کے تم نے اپنی چٹیاں لمبی کی تم جنت کی خوشبو نہیں چونکے ہوگی, اللہ کی لعنت ہوگی تم پر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا بہت ساری ایسی ہیں بظاہر لباس پہنے پھرتی ہیں, ربا کاسیات عاریات, بہت ساری خواتین ایسی ہیں بظاہر لباس پہنے پھرتی ہیں لیکن در حقیقت وہ ننگی ہیں, مائلات ممیلات, خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی مائل کرتی ہیں اپنی طرف. فرمایا یہ ایسی خواتین فرمایا جنت کی خوشبو نہیں پائے گی حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت دور سے آئے گی. لباس پہنے گئے بظاہر لباس پہنے گئے اور لنگی ہے, اس کے دو معنی لکھے علماء نے, یا تو یہ ہے کہ اتنا باریک لباس ہو کہ جس سے جسم جھلکے, وہ لباس لباس ہی چاہے جس سے جسم جھلکتا ہے, یا اس سے مراد یہ ہے اتنا چست لباس ہو کہ لباس پہننے کے باوجود ایک ایک انگ انگ نمایاں نمایاں نظر آئے, ایک ایک جزو جسم کا ایک ایک جزو اور مذکور حصے نظر آئیں کہ فلاں جگہ سے لے کر فلاں تک یہ فلاں حصہ نظر آ رہا ہے, فلاں حصہ نظر آ رہا ہے, یہ فلاں حصہ نظر آ رہا ہے. فرمایا جو خواتین اس طرح لباس پہنتی ہیں کہ جن اس کو خوشبو نہیں پائے. میرے بھائیوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جا رہے ہیں, ذرا دیکھو تو صحیح کتنا اونچی دربار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے آداب سکھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں, رب العالمین سکھاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول وجہروا بعضکم بعضا لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے سامنے آواز اونچی کرتے ہو, اور ہمارا اونچی نہ بولو جس طرح تم ایک دوسرے کے سامنے اونچا اونچا بولتے ہو. اس لیے انتہمت اعمال کو اندیشہ ہے کہ دن کہیں تمہاری اس گستاخی کی بنا پر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ نہیں لگے. علماء نے لکھا ہے یہ آیت آج بھی اسی طرح باقی اس کا مضمون منسوخ نہیں ہوا, آج بھی روضہ اثر پر جائے اونچی نہ بولے بلکہ آہستہ آہستہ بولے. اللہ اکبر. اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے اپنے بھائیوں سے اپنے عزیزوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہاں لوگ اونچی اونچی بولتے ہیں, تم بھی دیکھ کر ان کو اونچا نہ بولو, کوئی کرتا ہے اس کی مرضی ہے لیکن ہم سے کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. حسن خواتین جب صلاۃ و سلام کے موقع پر ان کو وہاں سے راستہ دیا جاتا ہے تو وہ شور کرتی ہے اتنا کہ پوری مسجد نبی میں بن بناہٹ کی آواز آتی ہے. یاد رکھو شور نہیں کرو حضور کی دربار میں, شور نہیں, ایسا نہ ہو نیکی برباد گناہ لازم ہو جائے. بہرحال میں یاد کر رہا تھا آداب سیکھ کے جاؤ, اس اونچی دربار میں جا رہے ہیں جب ہم پوری راہ جتنا ممکن ہو جب تک جاگتے رہیں ضروری پڑھتے رہیں استغفار کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ہی جتنا ممکن ہو محبت کیف اور جب و سرور کے ساتھ رہیں. ہاں اگر نیند آ جائے کوئی بات نہیں, وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ بہرحال ہم کمزور. جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے, ہاں علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی بیر علی کے پاس پہنچے اور مدینہ منورہ کی در و دیوار نظر آنے لگے تو سواری سے اتر پڑے, لیکن بہرحال ہم کمزور ہیں, ہمارے لیے مشکل ہے, اس سے ہمارے ساتھ سامان ہوگا خواتین ہوں گی, اتنا ہوا بھی نہیں. بہرحال اپنی مقام تک آپ پہنچے. اگر خواتین ساتھ نہ ہوں تو آدمی سیدھا مسجد نبوی میں جائے, لیکن بہرحال ہمارے ساتھ سامان ہوگا, خواتین ہوں گی, پہلے اپنے بلڈنگ میں جائیں اور جا کر کے وہاں سامان اتاریں, اپنے کمروں میں فراغت حاصل کریں اور نہائیں دھوئیں, صاف ستھرے لباس پہنیں اور خوشبو لگائیں. جیسے عید کے لیے یا جمعے کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے, اس طرح تیار ہونا چاہیے. تیار ہو کر کے پھر مسجد نبوی کی طرف جائیں. خواتین چونکہ ان کے اوقات صلاۃ و سلام پیش کرنے کے متعین ہے, ایک صبح کے وقت ہے اور ایک ظہر یعنی اشراق کے بعد, ایک ظہر کے بعد, وہ تو اسی وقت میں جائیں گی. لیکن بہرحال مرد حضرات کے لیے تو کوئی پابندی نہیں, اس لیے جیسے ہی فراغت ہو, طبیعت میں نشاط ہو, خوشی ہو اور فرحت ہو, اس وقت وہ تیار ہو کر کے خوشبو لگا کے چل پڑیں. جلوسی کثرت سے رکھیں اور وہاں مسجد نبوی شریف میں جائیں. بہتر یہ ہے کہ باب جبرائیل سے داخل ہوں, لیکن اگر مکان جس طرف ہو اور اس طرف جانا مشکل ہو تو جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں. داخل ہونے کے بعد وہاں مسجد نبوی میں داخل بھی ایسے ہی ہوں گے جس طرح ہم عام مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں. پہلے دایاں قدم رکھیں گے, دعا پڑھیں گے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ دعا پڑھیں گے. مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں گے. بہتر ہوگا کہ ہم اعتکاف کی نیت کر لیں. وہاں اگر نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. وفد عبد القیس آیا تھا, ان کے سردار تھے, باقی تو سب جلدی جلدی آ گئے حضور کی خدمت میں, محبت میں, شوق میں, وارستگی میں, لیکن اس وقت کا جو سردار تھا اشد, اس نے کیا کیا, تمام قافلے کا سامان اتارا اور ایک جگہ اکٹھا کیا اور سواریاں باندھی اور گئے, جا کر کے غسل کیا, نئے کپڑے پہنے, خوشبو لگائی اور پھر آرام سے, وقار و اطمینان سے چلتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. پہلے آن کے دو رکعت تحیت المسجد پڑھی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے اندر جو خصلتیں بہت اچھی ہیں, ایک وقار کی ہے اور ایک حلم و تحمل کی ہے, تو میرے بھائیوں اس طرح اگر وقت ہو تو اطمینان کے ساتھ پہلے تحیت المسجد پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی آدمی عصر کے بعد داخل ہوا یا فجر کی نماز کے بعد داخل ہوا یا اس وقت داخل ہوا کہ فجر کی اذان ہو چکی تھی, ان اوقات میں نفلیں نہیں پڑھی جاتی, یا ایسے وقت میں داخل ہوا کہ جماعت کھڑی تھی, تو اس صورت میں جماعت میں شامل ہو جائے اور تحیت المسجد کی نیت کر لے, تحیت المسجد کا ثواب مل جائے. تحیت المسجد پڑھنے کے بعد بہتر ہے کہ تحیت المسجد ریاض الجنہ میں جا کے پڑھیں, بہتر ہے ریاض الجنہ میں جا پڑھیں. لیکن اگر وہاں موقع نہیں تو جہاں موقع ہے وہاں جا کر کے پڑھ لیں. اور تحیت المسجد پڑھنے کے بعد اگر تو نماز کا وقت ہے یا اس وقت رش زیادہ ہے تو نہ جائیں, اور اگر عافیت اور سہولت کا وقت ہے تو پھر کیا کرے, وہاں اس طرح جائے روضہ اثر کے پائیں کی جانب اگر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے. آج ابن حمام نے علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ قبر کی زیارت کرنے کے لیے یا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یا فاتحہ کے لیے کوئی جائے تو اس طرح کھڑا ہو اس کے پائنسی کی جانب کہ سویا ہوا اگر اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے. جس طرح ایک آدمی داہنی کروٹ پر لیٹا ہوا ہے, داہنی کروٹ پر لیٹا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی پائنسی تھوڑا سا منہ کی جانب کھڑا ہو جائے تو بغیر کسی تکلف کو سویا ہوا کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھ سکتا ہے. کہ اس طرح کھڑا ہو پائنسی کی جانب, یہ اس جس کو اقدام عالیہ کہتے ہیں. لیکن آج کل وہاں پابندی لگا دی ہے, عام حاجیوں کو نہیں جانے دیتے, بند کر دیتے ہیں جگہ کو. اس لیے
باب صدیق سے داخل ہوں اور وہاں سے عام طور پر ادھر ہی سے داخل کرتے ہیں صلاۃ السلام والوں کو, اور اس طرح نظر نیچے کیے ہوئے درود شریف پڑھتا ہوا ادب کے ساتھ اس طرح کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جا رہا ہوں, اور وہاں جا کر کے روضہ اثر کے سامنے جس کو مواجہ شریف کہتے ہیں, تیرہ اثر کے سامنے. پہلے تو ذرا مشکل ہوتی تھی, اب آسانی ہو گئی ہے کہ وہ جو پیتل کی جالیاں ہیں اس کے اندر تین سوراخ بنا دیے گئے ہیں. سب سے پہلا سوراخ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی محاذات اور برابری کی نشان دہی کرتا ہے. روضہ اثر کی دیوار سے تقریباً تین چار ذرا ہاتھ دور کھڑا ہو, قریب نہ کھڑا ہو, نگاہ نیچی رکھے. بعض لوگ جالیوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ادب کے خلاف ہے. وہاں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کریں. صلاۃ و سلام اگر کسی کو عربی میں آتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر کسی کو عربی میں نہیں آتے تو کسی کے رٹائے الفاظ پڑھنے کے بجائے حضرت صاحب لطیف مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی نور اللہ مقدم نے لکھا ہے کہ 70 دفعہ پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 70 دفعہ یہ کہیں. 70 دفعہ کہنے کی وجہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ 70 دفعہ کہنے میں گویا وہ یہ کثیر مقدار اور اس پر مغفرت کے امکانات, قبولیت کے امکانات ہیں. اس لیے 70 دفعہ یہ کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور اگر کسی کو آتا ہے تو کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سید الرسل و خاتم الانبیاء, الصلاۃ والسلام علیک یا سید الخلائق, الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا بشیر, الصلاۃ والسلام علیک یا نذیر. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں, اسماء مبارک ہیں, ان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک لگا لیں. آسان ہو گیا, نام تو آتے ہیں نا, بس اس طرح. اور اگر کسی نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بھی وہاں ہماری طرف سے بھی صلاۃ والسلام کہہ لیجئے, تو اس وقت یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن فلان ابن فلان, ہاں جی فلاں کی جانب سے, فلاں ابن فلاں کی جانب سے آپ کی ذات عالی پر صلاۃ و سلام ہو. علماء نے لکھا ہے کہ وہاں دو کام کرے, ایک تو اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگے, مغفرت مانگے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اثر پر کھڑے ہو کر کے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرے کہ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن میری شفاعت فرما دے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے شفاعت نصیب فرما دیجیے اور ان کی میرے حق میں شفاعت کو قبول فرما دیجیے. وہاں سے ایک قدم ہٹ کر کے یعنی جس طرح سیدھی طرف کو چل رہا تھا تو ایک قدم بائیں طرف ہٹ کر کے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نما کے چہرے کی گویا محاذات ہے, وہاں کھڑے ہو کر کے کہ السلام علیک یا ابی بکر الصدیق, السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ, السلام علیک یا سہر رسول اللہ, السلام علیک یا ذبیع رسول اللہ, یا السلام علیک یا صاحب الغار والمزار. یہ نہ آئے تو سادہ لفظ میں سلام کہہ دو السلام علیکم یا ابو بکر الصدیق. اور ایک قدم ہٹ کر کے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی میں سلام پیش کرے. بہتر یہ ہے کہ وہاں کھڑے کھڑے روضہ اثر کی طرف منہ کر کے دعا کر لے, لیکن چونکہ آج کل وہاں عام طور پر وہ بیچارے بھی سکتے ہیں کہ اس طرح امکان ہوتا ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر, تو ذرا ہٹ کر کے وہاں باہر چلا جائے یا وہاں قبلے کی طرف منہ کر کر پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں چاہے مانگے, دنیا کی مانگو, آخرت کی مانگو, گناہ کی دعا نہ مانگو, تو ساری دعائیں قبول ہوں گی. وہاں سے ہٹنے کے بعد یا اس سے پہلے جیسے ممکن ہو وہاں مسجد نبی شریف کے وہ حصہ وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اس کا ایک ایک ذرہ چپا چپا اس کا مقدس ہے. ویسے تو ساری مسجدیں مقدس ہیں لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کی نشان ہے. تو ان میں سے بہتر ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم لگا ہوگا. یہ سمجھنا چاہیے ان میں سے ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ لگے ہوں گے. اس لیے جہاں موقع ملے نماز پڑھو اور اس جگہ اللہ تعالیٰ سے خوب مناجات کرو. لیکن بطور خاص چند جگہ وہاں متعین ہیں, علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے آج کل وہاں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے. وہ استوانہ مخلقہ یا استوانہ حنانہ کے ساتھ جو ایک منبر بنا ہوا ہے لکھا ہوا ہے منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے. یہاں پہلے منبر نہیں تھا, یہ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک نے غالباً بنوایا تھا. بہرحال وہاں آج بھی نماز پڑھے اور اقادے لکھتے ہیں کہ مسجد النبوی کا سب سے افضل حصہ یہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی. مسجد النبوی میں ایک جگہ ہے اس منبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائیے, فرمایا ما بین بیتی و منبری و روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. علماء نے اس یہ صحیح حدیث ہے, علماء نے اس حدیث کے کئی مفہوم بیان کیے ہیں. ایک مفہوم تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح جنت میں جب آدمی پہنچ جائے گا تو اللہ کی رامتیں ہی رامتیں ہوں گی, اس پر رامتیں ہی رامتیں نازل ہوں گی. اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی بیماری نہیں ہوگی, کوئی آزاری نہیں ہوگی, کوئی عذاب نہیں, کچھ نہیں ہوگا. تو فرمایا یہاں بھی اللہ کی رامتیں ہی رامتیں نازل ہوں گی. اس جگہ میں جو پہنچ جاتا ہے اللہ کی رامتیں ہی رامتیں نازل ہوں گی. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا ہے, ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو جو آدمی اس جگہ پر آتا ہے یہاں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اور ایک اس کا ترجمہ وہی ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے, علامہ نظری رحمۃ اللہ نے اور جمہور اکابر علماء نے جو اس کا معنی بیان فرمایا وہ یہ کہ حدیث اپنے اصلی ظاہر پر ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ ٹکڑا جتنا ہے نا یہ جنت سے اٹھا کے یہاں رکھا گیا ہے اور اس کو اٹھا کر کے پھر جنت میں رکھ دیا جائے. جس طرح اگر اسود یہ جنت کا ٹکڑا ہے, یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے, جنت سے آیا تھا سفید تھا, انسانوں کے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا اور پھر جیسے ہی قیامت قائم ہوگی اس کو اٹھا کر پھر جنت میں رکھ دیا جائے. تو یہ جو فرمایا ماں بہن بھائی جی وہ ممبری روز تم جن ریاض الجنہ, یہ فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے. اس لیے وہاں جب پہنچ جاؤ تو یہ سمجھو کہ میں جنت میں آ گیا, میں جنت میں آ گیا ہوں. اور اس یقین کے ساتھ دعا کرو یا اللہ آپ تو بڑی سخی ذات ہیں اور جب آپ نے یہاں جنت میں پہنچا دیا تو اب نکالنا نہیں ہے ہمیں, آپ نے جنت میں پہنچا دیا, محرم نے فضل سے پہنچایا, اب نکالنا نہیں ہے. ہاں جس طرح یہاں پہنچا دیا ہے تو یا اللہ آپ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس جگہ ہی رکھیے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. جو آدمی اس استحضار کے ساتھ دعا کر لے گا دیکھنا کیسا سکون آتا ہے, کیسا اطمینان ہوتا ہے, کیسا دل ٹھنڈا ہوتا ہے, کیسی آنکھیں برستی ہیں. خواتین کے لیے وہ حصہ بہرحال بند کر دیا جاتا ہے, کچھ حصہ اس کا کھلا رکھتے ہیں. جتنا حصہ کھلا ہوا ہے وہاں خواتین پہنچ جائیں. یاد رکھو کسی کو ایزا نہیں دینی اس جگہ پہنچنے کے لیے, کسی کو دھکا دینا, نمازی کے آگے سے گزرنا یہ جائز نہیں بھائی, کھڑے رہو گھنٹوں گزرنا کسی کو ایزا مت. اس لیے یہ ثواب حاصل کرنا مستحب ہے, نظر کی چیز ہے, لیکن دوسروں کو ایزا پہنچانا حرام ہے. اب اپنے ثواب کے لیے تم حرام کا ارتکاب کرو یہ تو جائز نہیں ہے نا بھائی, کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ہے نہیں لہٰذا میں ڈاکہ مارتا ہوں اور ڈاکہ مارنے کے بعد پھر جتنا مال آئے گا صدقہ کروں گا. بھلا بتاؤ صدقے کے لیے ڈاکہ مارنا جائز ہے؟ بھائی گناہ نیکی کے لیے گناہ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں تم یہ سمجھ لو کہ تم سمجھو کہ بھائی ہم ریاض الجنہ کی فضیلت حاصل کرنے ایک کونی ادھر ایک کونی ادھر اور کسی کو دیا گھٹنا اور خود ہی راستہ چھوڑ دیں گے, جائز نہیں بھائی. اس لیے ایسا نہیں کرنا, اطمینان سے کھڑے رہو اللہ تمہیں جگہ دیں گے. اور جب تم اتنا قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قربانی پیدا دینے والے پیدا کر دیں. اس لیے خواتین سے کرتا ہوں اگر ان کو کوئی جگہ نہیں دیتا تو تم قربانی دو, جس جگہ میں موقع ملے نماز پڑھ لو, اللہ تمہیں ریاض الجنہ کا ثواب دے. ہاں گھبراؤ نہیں, اللہ کی ذات بڑی اونچی ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى. تمہارے گوشت تمہاری قربانیوں کے خون اللہ کے یہاں نہیں جاتے, اللہ کے یہاں تو تقویٰ جاتا ہے, وہاں تو دیکھتے ہیں نیت کو دیکھتے ہیں بھائی. تو مہاراج وہاں کچھ ستون بھی ہیں, مقدس ستون بھی ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے. ایک تو وہی جو منبر رسول ہے اس کے ساتھ کا جو موٹا سا استوانہ ہے, اس کا وہ کیا کہتے ہیں استوانہ پلر کو کہتے ہیں, ستون کو استوانہ کہتے ہیں عربی میں. تو وہ اس کو مخلطہ بھی کہتے ہیں, خوشبو لگائی جاتی تھی, اس کو استوانہ ہنانہ بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ ہنانہ کہتے ہیں رونے والی اونٹنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی تو یہ ایک یہاں درخت تھا, اس کو کاٹا اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب منبر لکڑی کا بن گیا اور رکھا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے, تو یہ درخت کا ٹکڑا یہ اتنا رویا کہ صاحب فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا پھٹ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چپ کرایا, جیسے چھوٹے بچوں کو چپ کراتے ہیں. لکھا ہے صاحب فرماتے ہیں کہ وہ چپ کرتے ہوئے ایسے ہسکیاں لے رہا تھا جیسے چھوٹے بچے کو ماں سینے سے لگاتی ہے اور وہ ہسکے ہوئے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب یہ حدیث پڑھتے تھے تو روتے تھے اور فرماتے تھے انسان ہو تمہیں زیادہ لائق تھا کہ تم روتے, اس لیے کہ ایک درخت کا ٹکڑا ایک درخت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتا ہے تو وہ اتنا روتا ہے اور تم ایسے بے ہوتے ہو کہ روتے نہیں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اگر میں اتر کر اس کی چپ نہ کراتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا. اس درخت کو بعد میں دفن کر دیا گیا. تو یہ برکت والی جگہ ہے, یہاں ممکن ہو تو نماز پڑھو بھائی, قبولیت کی جگہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک استوانہ عائشہ ہے, استوانہ عائشہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں نماز پڑھنے کے بارے میں ثواب کے بارے میں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اس پر لوگوں کو قرآن دازی کرنے کی نوبت ہے تو ضرور کریں. حضرت عائشہ نے یہ حدیث بیان فرمائی, صحابہ نے پوچھا تو اماں جان خاموش ہو گئی, نہیں بتایا. اس لیے نہیں بتایا کہ حضور نے نہیں بتایا تو کیوں بتاؤں, چپ ہو گئی. خیر بھانجے تو بھانجے ہی ہوتے ہیں, الخالہ تو کل ام اور خالہ ماں ہوتی ہے. وہ لاڈلے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر, وہ لبڑ گئے. جب سارے صحابہ چلے گئے تو اما جان سے لبڑ گئے, اما جان بتا دینا. اب جناب انہوں نے بتا دیا, وہ سیدھے وہاں سے آئے. اب صحابہ اکرام شوق, دیکھو شوق, صحابہ اکرام باہر بیٹھے ہوئے کہنے لگے بھانجا پوچھ کے آئے گا. دیکھو پوچھ کے آتا تو کہاں نماز پڑھتا ہے, اور جو جگہ جہاں پڑھتا ہے بھائی یہ وہی جگہ ہے. اب بیٹھے ہیں یہ مشتاقان بیٹھے ہیں, یہ عاشق بیٹھے ہیں, اور اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر آئے آج کے استوانے کے پاس نماز شروع کر دی. یہ رہی جگہ, یہ استوانہ عائشہ ہے, وہاں نماز پڑھو, وہاں نماز پڑھو. ایک فائدہ اس کا یہ ہے وہاں شیعہ لوگوں کو معلوم نہیں کرتے, بڑا کھلا رہتا ہے وہاں, کیونکہ عائشہ کے نام سے چلے ہیں شیعہ کو, شیعہ وہاں نماز نہیں پڑھتے. تم آرام سے وہاں نماز پڑھو. ایک استوانہ حرف ہے, حرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے, اس وقت تک صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیرا دیا کرتے تھے. تو پیرا دینے والے اس استوانہ والی جگہ کھڑے ہوتے تھے. ایک استوانہ وفود ہے جہاں حضرات عرب آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں بٹھا کر کے ان سے بات چیت کرتے تھے. یہ بھی مقبولیت کی جگہ ہے. ایک عثمانہ شریف ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کے دنوں میں بستر ہوتا تھا. یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے, وہاں بھی نماز پڑھو. اور ایک عثمانہ ابو لبابہ ہے, اس کو عثمانہ توبہ بھی کہتے ہیں. عثمانہ ابو لبابہ, یہ حضرت ابو لبابہ صحابی تھے, بہت مشہور صحابی ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے اور اس رہنے کی بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے چوک ہوئی ہے, میں اپنے آپ کو باندھ دیتا ہوں. انہوں نے اپنے آپ کو پلر کے ساتھ باندھ دیا, جب تک کہ توبہ نہیں نازل ہوگی میں نہیں کھولوں گا اپنے آپ کو. دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ نہیں, قصہ یہ ہوا, بنو قرظہ جو تھے نا, بنو قرظہ یہودی تھے, ان کا محاصرہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ محاصرے میں سے جب یہودی تنگ آئے تو انہوں نے ہتھیار ڈالنا چاہے. ان کی واقفیت تھی حضرت ابو لبابہ سے, کیونکہ یہ بھی یہودی سے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے ان کو بلایا کہ ذرا مشورہ کرنا ہے. مشورہ کرنے کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی, ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں, یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو حضرت ابو لبابہ نے یوں اشارہ کیا گردن کی طرف, جیسے کہ یہ تو تمہاری تو گردن ہی کٹے گی, تم اگر ہتھیار ڈالو گے نا تو تمہاری گردن ہی کٹے گی. بالکل تب بھی ہوگی, ارے یہ کیا کہہ دیا میں نے. بس وہیں سے آئے سیدھے روتے ہوئے آن کر کے اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا, رسی سے باندھ. کہا جب تک توبہ نہیں نازل ہوگی میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا. جتنا دن رہے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. نماز پڑھنے کی ضرورت ہوتی یا قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی, ان کی بیٹی آ جاتی کھول لیتی تھی, اور پھر یا بیوی آن کے کھول دیتی, پھر آن کے بن جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ انہوں نے ایسا کیا فرمایا, ارے ہمارے پاس آتے تو ہم ان کے لیے استغفار کرتے, اللہ ان کی توبہ قبول فرما دیتے. اب انہوں نے خود کر لیا تو ہم نہیں کھول سکتے جب تک کہ خود ہی اللہ کی جانب سے توبہ نازل نہ. کئی دن کے بعد ان کی توبہ کا حکم نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے. کسی نے آن کے کہا کہ بھائی تیری توبہ کا حکم نازل ہو گیا, چلو کھول دیں. میں نہیں کھولوں گا, نہیں کھولوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہیں کھولے گا, نہیں کھولوں گا. تو مقبولیت کی جگہ ہے, یہاں نفلیں پڑھو. اور مسجد نبوی ساری کی ساری مقدس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر صلوات و سلام پیش کرنے کے بعد بہتر ہے روزانہ بقیع میں جائیں. عصر کو بھی کھلتا ہے بقیع, اور زہر کے بعد بھی کھلتا ہے, عصر کے بعد بھی جاؤ وہاں جا کر کے. وہاں جو مقدس ہستیاں جن کی برکات سے آج ہم مسلمان ہیں اور ایمان کے, اور اسی طرح میرے بھائیوں وہاں اور بھی مقدس زیارات ہیں. مسجد قبا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہفتے کے دن مسجد قبا تشریف لے جاتے تھے. وہاں مسجد قبا جاؤ, ہر آٹھ دن نماز تکبیر اولیٰ باجماعت نماز پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے میری اس مسجد میں آٹھ دن یعنی چالیس نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھ لی, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں, نفاق سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ پروانہ ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے, لیکن وہ میری بیٹیاں بہنیں جو اپنی فطری اور طبعی معذوری کی بنا پر ظاہرے کو نماز نہیں پڑھتی, بہرحال ان کا وہاں رہنا اللہ کے نزدیک یہ بھی ہے, کیونکہ جو ان کے بس میں تھا وہ تو انہوں نے کیا نا, اور جو ان کے بس میں نہیں تھا وہ کیا کر سکتی تھی. اس لیے ان دنوں میں ان پر نماز ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کو پورا ثواب ملے گا, گھبرائیں نہیں. ہاں دل چھوٹا نہ کریں, بلکہ اس پر خوش ہونا چاہیے کہ مردوں نے تو محنت کی, ہمیں گھر بیٹھے مل گیا, ہمیں بغیر نماز پڑھے گئے وہ ان شاء اللہ وہ ثواب مل گیا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن تشریف لے جاتے تھے خدا, اور بلکہ فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ میں دو دفعہ مسجد اقصی میں نفل پڑھوں حاضری دوں, اس سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے مسجد قبا میں دو رکعت پڑھوں. امام ترمذی نے اور دوسرے حضرات نے یہ رواج بھی نقل کی ہے کہ جو آدمی مسجد قبا جائے دو رکعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. بہرحال تحقیقی بات یہ ہے کہ مسجد اقصا مسجد قبا سے افضل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مجھے یہ اچھا لگتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد قبا کے ساتھ محبت اور دلی تعلق کی نشاندہی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد قبا مدینہ منورہ کی مضافات کی پہلی مسجد ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ بنیاد رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اور اس مسجد کے نمازیوں کی تعریف فرمائی. ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو عہد تشریف لے جاتے تھے. بھائی، عہد کے ان حضرات کا بھی ہم پر حق ہے کہ جن کے قربانی اور جن کے مقدس لہو کی برکت سے آج چار دانگ عالم میں اسلام کا جھنڈا سر بلند ہے، مسلمان باقی ہیں، قرآن باقی ہیں، باقی ہے، اور امت مسلمہ بہرحال اپنے ان سپوتوں پر فخر کرتی ہے. یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دیکھ کر کے ہمارے لیے اسلام کو آگے پہنچا دیا. ان کا حق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو کثیر لے جاتے تھے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمعرات کو جائیں جب موقع ملے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعرات کو کثیر لے جانا شاید اس لیے تھا کہ یہ مارکا، یہ حادثہ، یہ سانحہ جمعرات کو پیش آیا، یا اس لیے کہ آل مدینہ جمعرات تو فارغ ہوتے، چھٹیاں ہوتی تھیں، اس لیے تشریف لے جاتے تھے. بہرحال جب موقع ملے تشریف لے جائیں. اور جتنا دن رہیں روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی میں حاضر دیا کریں ادب کے ساتھ اور نہایت خوشو اور خضوع کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے مدینہ منورہ کی سب سے دیکھو مکہ مکرمہ کی سب سے افضل عبادت طواف ہے، اور مدینہ منورہ کی سب سے افضل عبادت درود شریف. اب یہاں شکال ہوتا ہے کہ صاحب درود شریف قرآن سے بھی افضل ہو گیا، قرآن سے بھی افضل ہو گیا. میں نہیں روزی، قرآن کا اپنا مقام ہے بھائی، قرآن افضل ہے، لیکن یہ وقتی عبادت ہے. وقتی مدینہ منورہ میں صرف درود افضل ہے. کیوں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر قیام میں، ہم سبحانک اللہم تلاوت کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت یہی افضل ہے. لیکن کوئی رکوع اور سجدے میں کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مکروہ ہے، اس وقت سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، اس وقت سبحان ربی العالی کہنا سنت ہے، اور اتحیات میں بیٹھ کر درود پڑھنا سنت ہے. اگر اس وقت کوئی قراءت شروع کر دے تو مکروہ ہے. کیوں؟ معلوم یہ ہوا بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے ہمیں ہر چیز کا ایک موقع، محل، وقت ارشاد فرمایا ہے. تو مدینہ منورہ کی عبادات میں سب سے افضل افضل عبادت کون سی ہے؟ درود شریف کی عبادت ہے. جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھو، قرآن کریم بھی پڑھو، درود شریف بھی پڑھو. یہاں سے درود شریف کی بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، وہ آپ کے پاس تو وہ لے جائیں، پھر میں حسین لے جائیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، وہ پڑھیں. مختصر درود شریف پڑھنا ہو تو ہمارے شہید نفر اللہ مرکز نے درود شریف کا ایک مجموعہ مرتب فرمایا تھا، بولے جائیں یہاں سے ملتا بھی ہے، بولے جائیں وہ پڑھیں. اور کم از کم روزانہ وہ پوری وہ کر لیں، اور روزانہ ایک تحیت المسجد، ایک دفعہ روزانہ کم از کم ایک دفعہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور کم از کم ایک قرآن کریم عارضی میں اپنے ختم کریں، اور روزانہ وہ جو ہے نا ذریعۃ الرسول الی جناب الرسول چھوٹا سا درود شریف کا مجموعہ جو میں نے عرض کیا ہمارے حضرت نے مرتب کیا تھا، وہ پورا ایک ختم کرو، اور اپنی دعائیں مانگو، اور جتنا کچھ پڑھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی میں ایصال ثواب کر دو، ہدیہ کر دو. اور حضرات صحابہ کرام جو وہاں مدفون ہیں ان کو ایصال ثواب کرو. انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے. جب آپ کی ہو تو ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے آؤ کہ ہم نے حق نہیں ادا کیا، ہم نے صحیح معنی میں حق نہیں ادا کیا. یاد رکھو جو آدمی بیت اللہ میں جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. میرے شیخ حضرت ملولی نفر اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے، جب میں مکہ مکرمہ میں ہوتا ہوں تو میں اللہ کا مہمان ہوتا ہوں، جو میری خدمت کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے میری خدمت پر مامور کیا ہے، یہ اللہ کا نائب ہے. اور جو مدینہ جب مدینہ منورہ میں جاتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوں، اور جو میرے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کی کفالت کرتا ہے خدمت کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام, ان کا نمائندہ ہے. یاد رکھو تم حضور کے مہمان بن کے جا رہے ہو, تو مہمان اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہاں میزبان کے اس کا آداب کا خیال رکھتے ہیں, اس کے گھر کا خیال رکھتے ہیں, ان کی چیزوں کو نہیں چھیڑتے اور بے ادبی نہیں کرتے, بے اکرامی نہیں کرتے. ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میزبان ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے اب تو آ گیا میاں, آج دست نہیں آنے دینا, یہ قابل نہیں ہے کہ ہمارے پاس آ کر ایسے بدتمیز میں جگہ نہیں ہے یہاں. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محرومی سے بچائے. بس مجھے اتنا ہی کہا گیا تھا اور وقت پورا ہو گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
جنہوں نے کہا تھا پونے بارہ بجے, میں نے کہا آگے شروع کر دیا تو پھر آگے نکل جاؤں گا.
کیا خواتین فکری معذوری میں مدینہ منورہ کے قیام میں درود شریف پڑھ سکتی ہیں؟ درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں, معذوری کے ایام میں درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں, استغفار بھی پڑھ سکتی ہیں, تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتی ہیں, دعائیں بھی کر سکتی ہیں. اور یعنی وہ پرانی دعائیں بھی, حدیث کی دعائیں بھی جو بطور دعا کے پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں.
ہائے ہائے, کریڈٹ کارڈ تو اس کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے میاں؟ حج کے مسئلے پوچھو بزرگوں, کریڈٹ کارڈ کا رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ طواف رہ گیا جس کو طواف زیارت کہتے ہیں, یہ اس وقت تک نہیں کہہ رہے کرے گی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے,
بھول جاتا میں نے کہا پہلے بتا دیا. دیکھو یہ جو ہے نا طواف میں استلام ہوتے ہیں سات چکر, جو سات ہیں نا, سات چکر ہیں تو سات استلام ہوں گے نا.
جی
ہاں, آج میں ختم ہوں. ٹھیک ہے, شروع میں پہلا ہوگا, آٹھ استلام ہوں گے. ایک نواں استلام ہوتا ہے وہ یہ کہ جب سال کے لیے جاتا ہے, آج سال کے لیے جاتا ہے تو پھر ایک استلام کرتا ہے, تو سائے کے لیے جانے سے پہلے استلام کر لے. یا اگر اس کو رشد جا رہے تو بہت زیادہ رش ہے, وہ کہتا ہے میں پھر استلام نہیں کر سکوں گا, یا ان کو خاتون ہے تو وہیں ساتویں کے بعد جو ہے نا آٹھویں کے بعد ایک اور بھی استلام کر تب بھی چل جائے.
رہی بات کے پہلے استلام میں, تو میں نے عرض دیا تھا کہ سب سے پہلے تو وہ اس کی محاذات میں آئے گا, حجر اسود کی محاذات میں آئے گا, نیت کرے گا, اور حجر اسود کی محاذات سے تھوڑا سا پہلے, یعنی وہ دائیں کندھے کی ساتھ محاذات ہوگی, نیت کرے گا اور پھر اس کی بالکل سیدھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو استقبال کرے گا. استقبال یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہاتھ ہیں نماز کے لیے اٹھاتے ہیں یہ کندھے تک اور یوں پھر چھوڑ دیتے ہیں, یہ ہے استقبال. اور اس کے بعد ہے استلام. استلام یہ ہے کہ یوں ہاتھ جیسے کسی چیز پر رکھ رہے ہیں, ہے نا, جیسے سامنے اگر ہمارے وہ پتھر ہوتا ہم ہاتھ رکھتے اور اس کو پھر چوم لیتے, تو یہ کہلائے گا استلام. اس وقت تو قبلے کی طرف منہ, بہرحال اس کو کرنا ہے, لیکن ہر استلام کے وقت قبلے کی طرف سینہ پھیرنا یہ اس کے لیے ضروری نہیں, بس وہ اس طرف کی ہے کر لے. اس لیے کہ بعض اوقات اگر مڑتا ہے تو دھکا لگتا ہے, آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اس لیے چلتے چلتے اس طرف منہ کر کے استلام کر کے چلا جاتا. کیا عورتیں یہاں سے مہندی لگا کے جا سکتی ہیں؟ مہندی خوشبو والی ہوتی ہے, لگا سکتے ہیں؟ اگر احرام سے پہلے لگا لی جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ دیکھ لو کہ مہندی لگنے کے بعد اگر ہاتھوں پر دستانے نہ ہوئے تو دیکھیں گے مرد, بیویوں کے ہاتھ دیکھیں گے. احرام میں ناریل کا تیل سر میں لگا سکتے ہیں, یعنی خوشبودار نہیں لگا سکتے, ویسے ناریل میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی. احرام میں زیور پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ زیب و زینت کی کوئی چیز نہ ہی پہنے. کیوں؟ اس لیے کہ احرام تو ہے ہی, اس کا نام دیوانگی کا نام ہے نا, تو دیوانے لوگ کہاں یہ جو پہنتے ہیں. حرم میں اور مسجد نبی میں عورتوں کو نماز پڑھنی چاہیے یا گھر پر پڑھیں بہتر ہے؟ بہرحال دیکھو جی, میں منع تو نہیں کر سکتا, ان بیویوں کو کہ اتنا جائیں اور وہاں یہ رک جائیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس طرح نماز پڑھنے جاؤ کہ تمہاری وجہ سے کسی اور کی نماز خراب نہ ہو. یاد رکھو اگر خواتین آگے کھڑی ہوں گی ان کے پیچھے کسی نے نیت مانگ لی تو امام منیف رحمۃ اللہ کے نزدیک پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی. ہاں اس لیے کسی ایسی جگہ کھڑی ہو کہ تمہارے پیچھے دیوار ہو یا تمہارے پیچھے کوئی کوٹ ہو تو تم پڑھ سکتی ہے نماز, اور منع نہیں کرتا جایا کرو. لیکن اگر گھر میں پڑھے گی تو خواتین کو وہی ثواب ملے گا, لیکن مسجد النبی میں چونکہ الگ حصہ ہے اس لیے ضرور جانا, وہاں پہ جب جا سکتی ہیں. رہا مسجد حرام تو اس میں حج کے قریب دنوں میں بہت رش ہو جاتا ہے, اس وقت نہیں جانا. اس وقت ان کی عزت عظمت تقدس کا تقاضا ہے کہ وہ جی مدینہ منورہ میں سراب تفریح کے ساتھ نماز صاحب ساتھ ابین تحجد وغیرہ کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ بھائی یہ تو پڑھنی ہے نا, اب یہ بھی پوچھو کہ روٹی کھایا کریں گے مدینہ منورہ میں, پانی پیا کریں گے؟ تم کہو گے یہ تو بتا رہی ہے استاد جی نے اس عمل کر لیں. ارے اللہ کے بندے پڑھنی ہے نا, میں نے تو وہ چیزیں بتائیں کہ نئی نئی ہیں, یہ معاملات جاری رکھو. چہرے نے کہا نکاح ضروری حج کے دوران؟ جی ہاں میری بیٹیوں, پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے, پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے. عائشہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی مرد سامنے آتے تو ہم نکاح کر لیا, ہم اوٹ کر لیا کرتے تھے. اوٹ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنا چہرہ چبا لیا کرتے تھے, کسی بھی چیز کو چبا لیتے تھے. اس دفعہ حج کے انتظامات میں کافی تاخیر ہے. پاکستانی وزارت سعودی وزارت حج کے معاملات ابھی تک مکمل نہیں ہوئے, نہ صرف یہ ہمارے بلکہ تمام گروپ کے لیے. اس کے لیے خوشی دعا فرمائیں. حمید صاحب جو کہ اس وقت مقام کے بھی ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس. اس دفعہ جیسے کہ ختم نبوت انتظامیہ نے اپنے حجاج کے لیے اردو کیا کے لیے دو کیا چیزیں دو بلڈنگیں لی ہیں, اور اپنے گروپس کو 15 چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا ہے. اس میں 4 گروپ ایک بلڈنگ میں جس کا نام عمارہ مصلہ ہے ٹھہریں گے, اور دوسرا گروپ بوستان بخاری میں ٹھہریں گے. دونوں بلڈنگیں قریب قریب ہیں. جن ساتھیوں کی جس بلڈنگ میں بنے اچھا ٹھہرنے کی ترتیب بنے صدقے دل سے قبول فرمائیں. یہ تو صدقہ لکھا ہوا ہے, صدقہ دے کر قبول کریں گے, صدقے دل سے قبول کریں گے. اچھا جی اعتراض نہ فرمائیں, اس کی تلقین فرمائیں. بھائی اعتراض کون کرے گا, ہم تو کوئی وہاں عیاشی کرنے تو نہیں جا رہے ہیں, ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں, اور ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے ریت پر سوئے. مفتی محمد جمیل خان شہید نور اللہ مرکز حج پر تشریف لے گئے, بلڈنگ لے لی, ساتھ ہی اتنا آ گئے خود بخود آ گئے, سب کو سلایا, باہر ریت کا ٹک پڑا ہوا تھا اس کو صبح کا خدیش. حاجی کرنا ہے نا, اللہ کو راضی کرنا ہے. ارے کیا پتا اللہ نے اس ریت کا سونے پر راضی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جاوید رحمان ہمارے حج کے گروپ کے ساتھی ہیں, ان کی والدہ کی طرح بہت زیادہ خراب ہیں, ان کی صحت کے لیے جتنا بیمار ہیں ان سب کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے, اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ یہ سفر نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے, ادب کے ساتھ نصیب فرمائے, قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے, محروم نہ فرمائے. سبحان اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله إليك حسنا يسر من قبلك توفيق تعفو ما إخلاص نسيتما الرياء بخلاف سما تسمى یا اللہ تمام بیماروں کا صحت عافیت, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی شکل پیدا فرما. یا اللہ یا اللہ جتنا ہی تیرے بندے تیری دربار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, تیرے در کے سوالی ہیں, یا اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لاتا ہے, یا اللہ ان کی ضرورتوں کی جھولیوں کو بھول, یا اللہ بھر دے, یا اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے, یا اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے, ان کی برکت سے مجھ گناہ گار کو معاف فرما. یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے میز بندو کا ساتھ نصیب فرما دنیا میں بھی، یا اللہ میدان حشر میں بھی، یا اللہ جنت میں ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com